والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون وقال تبارك وتعالى في سورة المؤمن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز وجل في سورة مريم حكاية عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات آج 13واں روزہ ہے اور ماہ رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. رمضان مبارک کی آمد سے قبل بھی بالعموم مساجد میں روزے کی عظمت، رمضان مبارک کی برکات، روزے کے فضائل اور روزے اور رمضان کے جو مقاصد ہیں اور ان کی جو حکمتیں ہیں ان کا بیان ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ جمعے میں بھی ان موضوعات پر آپ نے اپنے اپنے ہاں علماء کی گفتگویں سنی ہوں گی. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں جس میں روزے کا حکم بھی آیا ہے، اس کی حکمت کا بیان بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے تفصیلی احکام بھی آئے ہیں، انہی کے ذیل میں یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آج اولاً تلاوت کی ہے وہ وارد ہوتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جب بھی مجھے پکارے، جب بھی مجھ سے دعا کرے. فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں، وہ بھی میرے احکام کو مانیں اور تسلیم کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ ایمان اور یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہوں اور رشد اور فوز اس سے ہمکنار ہو. بظاہر اس آیہ مبارکہ میں نہ روزے کا ذکر ہے نہ رمضان کا ذکر ہے، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ کلام اگر کسی باشعور ہستی کا ہے تو اس میں ربط کا ہونا ضروری ہے. کسی انسان کی گفتگو بھی جب بے ربط ہو جاتی ہے تو اس کے ذہنی توازن کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک بات کچھ کہی ایک کچھ کہی، دونوں کے مابین کو ربط و تعلق نہیں ہے. تو غیر مربوط کلام در حقیقت کسی باشعور ہستی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید ہے اللہ کا کلام، جس سے بڑھ کر باشعور اور حکیم ہستی کا تصور نہیں. لہذا یہ ایک نہایت مربوط کلام ہے. اور ربط آیات پر جن حضرات نے زیادہ توجہ صرف نہیں کی، وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حکمت اور معرفت کے ایک بہت اہم گوشے سے محروم رہ گئے. یقیناً قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم کا، حکمت کا، معرفت کا ایک خزانہ ہے، ایک موتی ہے. لیکن جیسے کہ آپ کسی ہار میں جب موتیوں کو پروتے ہیں تو ان کی ترتیب سے حسن دوبالا ہو جاتا ہے. ہر موتی اپنی جگہ حسین و جمیل ہے، لیکن جس ترتیب کے ساتھ آپ انہیں پروئیں گے، جو ربط ان کے مابین قائم ہوگا، ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے حسن دوبالا ہوگا. تو قرآن مجید پر بھی غور و فکر کے ضمن میں یہ دونوں درجے ہیں کہ جن کو انسان کو چاہیے کہ استطاعت کے مطابق ان کو اختیار کرے. یہ بھی کہ اس آیت کے الفاظ پر، جیسے کہ آپ مائکروسکوپ کو فوکس کر دیتے ہیں، وہاں اپنی توجہ کو مرتکز کر دیجئے، ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجئے، اس آیت کے تمام جو بھی اس میں الفاظ آئے ہیں، پھر ان کی باہمی جو تراکیب ہے، ان کا حق ادا کریں اور ان پر تدبر کریں. پھر یہ دیکھیے سیاق کیا ہے سباق کا، پہلے کیا آیا، بعد میں کیا آیا، اور اس ربط سے اس کے اندر جو نئے معنی اور نئی معرفت کا جو سراغ ملتا ہے، اس کو انسان تلاش کرے. سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 23 رکوع میں پہلی آیت مجرد روزے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دوسری آیت میں ابتدائی احکام ہے. تیسری آیت میں رمضان مبارک کا ذکر ہے اور رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الی آخر الآیہ. اس آیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں، ناظم آباد نمبر 5 کی مسجد میں. اب اس کے بعد یہ آیت آتی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. پھر اس کے بعد پھر تفصیلی احکام روزے کے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ھن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بھی طویل آیت ہے، بلکہ اس رکوع کی طویل ترین آیت یہی ہے. درمیان میں یہ موتی جو ٹکا ہوا ہے، تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ توجہ کریں کہ اولاً تو اس کا اصل مضمون کیا ہے. اس میں دعا کی عظمت سامنے آ رہی ہے اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی طرف ایک توجہ پیدا ہو جائے، انابت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں ایک جذبہ ابھرے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کا، تو اے نبی سب سے پہلی خوشخبری تو اسے یہ دیجئے کہ تمہارا رب کہیں دور نہیں ہے. اس رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہاڑوں کی کھوؤں میں جا کر ڈیرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، برفانی چوٹیوں پر جا کر تپسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو عام طور پر تصور رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے جو بھی ان کا تصور رہا ہے خدا کے بارے میں، قرب حاصل کرنے کے لیے آبادیوں کو چھوڑنا ضروری ہے، گھر گھرستی سے ترک تعلق ضروری ہے، تجرد کی زندگی ضروری ہے، کہیں غاروں میں جاؤ، کہیں کھوؤں میں جاؤ، کہیں ہمالیہ کی کسی چوٹی پر جہاں پر کہ سرد ترین ہوائیں چل رہی ہوں ننگے بدن بیٹھو، یا کہیں کسی گڑھے میں اپنے آپ کو دفن کرو. یہ 100 طرح کے جتن جو انسان کرتا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ ان کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے. یہ ساری مشقتیں انسان جھیلتا ہے تو کسی مقصد کے لیے جھیلتا ہے. خواہش تو یہی ابھرتی ہے انسان کے دل میں، یہ طبعی خواہش ہے، فطری خواہش ہے. خواہ وہ اپنے رب کو پہچان نہ پایا ہو،
اس کی توحید کا بھی صحیح ادراک اسے نہ ہو سکا ہو، لیکن یہ کہ فطرت انسانی ہے، جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، چاہے آپ نہ جانتے ہو کہ یہ بھوک کیا شے ہے، کہاں سے لگتی ہے، لیکن بھوک لگتی ہے، اور اس بھوک کا احساس اس بچے کو بھی ہے کہ جو روتا ہے اپنی اس بھوک کی وجہ سے، اور روتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے. یہ اس کی اصل میں جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اسی طریقے سے جیسے انسان میں اپنی مادی ضروریات کے لیے تقاضوں کا شعور اندر سے ابھرتا ہے، ایسے انسان کے اندر ایک روحانی پیاس بھی اندر سے ابھرتی ہے. بہت سے لوگوں میں کم ابھرتی ہے، بہت سے میں زیادہ ابھرتی ہے. بہت سے لوگ کچھ دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی حیوانی تقاضوں کی تسکین اور تکمیل میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اپنی روح کی پکار انہیں سنائی نہیں دیتی یا وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. لیکن کوئی انسان انسان ہونے کے ناطے اس سے بالکل محروم نہیں ہے. یہ پیاس اندر سے ابھرتی ہے، اور یہی پیاس ہے جو لوگوں کو جنگلوں میں لے گئی. یہی پیاس تھی جو گوتم بدھ کو اپنے محل سے نکال کر، اور اس نے خاک چھنوائی، اسے در در کی، اور نہ معلوم کس صحرا اور کن جنگلات میں اور کن رشیوں اور کن منیوں کے پاس ہو گیا، اور اس نے کس کس کی جوتیاں سیدھی کی. کس لیے؟ کپل وستو کا شہزادہ، محل میں ہر آرام آسائش اسے حاصل تھی. معلوم ہوا یہ فطرت کی پکار ہے. یہ فطرت کی پکار ہے کہ جو سلمان فارسی کو کہاں ایران سے اور لے گئی ہے شام کے مختلف علاقوں میں، اور مختلف راہبوں کے پاس ان کی خدمت کر رہے ہیں سلمان فارسی. ایک پیاس ہے اندر، وہ اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا من کان یرجو لقاء ربہ، سورہ کہف کی آخری آیت ہے. تو جس شخص کے دل میں یہ پیاس ایک سچی پیاس کی حیثیت سے ابھر آئے، اور در حقیقت اب ربط آپ کے سامنے یہی بیان کر دوں، وقت کم ہے، اس روزے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو پیاس ہے، جو دبی رہتی ہے، جو آپ کے جسمانی تقاضوں کے تحت دبی رہتی ہے، آپ منہمک رہتے ہیں دنیا میں، دنیا کی آسائشوں میں، کام و دہن کی لذتوں میں، بھوک لگی کھانا کھایا، پیاس لگی پانی پیا، بہتر سے بہتر مشروب، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھنڈا کو مشروب، یہ تقاضے پورے کرنے میں اس درجے انسان منہمک ہوتا ہے کہ روح کی پیاس اسے محسوس نہیں ہوتی. لیکن روزے کا پروگرام ہی در حقیقت یہ ہے کہ ریورس کر دیا گیا. اب ذرا بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، جنسی خواہش پر قدغن لگاؤ. رات کو جبکہ شدید ترین داعیہ ابھرتا ہے آرام کا، آپ نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ رکھا، اور اب پانی بھی قدرے زائد پی گئے ہیں، کھانا بھی کھا گئے ہیں، اس وقت جس قدر طبیعت میں اس میں لال ہوتا ہے ہر روزے دار کو اس کا اندازہ ہے، اس پر پھر حکم ہوتا آپ کھڑے ہو جاؤ. گویا کہ نفس کے جتنے تقاضے ہیں ان کی مخالفت، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اس کی مخالفت، پیاس لگتی ہے اس کی مخالفت، شہوت کا جذبہ ہے اس کی مخالفت، یہ تین مخالفتیں تو آپ نے 15 گھنٹے برداشت کی. اب جب وہ آپ کا بند کھلا اور آپ نے اپنے پیٹ کو بھرا، تو اس کے بعد اب حکم ہو گیا کھڑے ہو جاؤ. اور وہ اضافی نماز، کم سے کم جو مسلمان، ویسے تو یہ کہ جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اصل میں تو مطلوب یہ ہے کہ رمضان کی راتیں اکثر و بیشتر حصہ اس کا جاگ کر گزاریں. وہ شان ہمیں ہمیشہ نصیب نہیں ہوتی جو حضور کی ابتدائی شان تھی اور صحابہ کرام کی، کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو کچھ مشابہت تو اس کا کوئی عکس تو ہمارے اندر ماہ رمضان مبارک میں تو آ جائے. لیکن بہرحال جو کم سے کم جو کرتے ہیں لوگ، وہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی تو اضافی مشقت ہے جو اس وقت جبکہ طبیعت پر کسل کا شدید ترین غلبہ ہوتا ہے اس وقت انسان برداشت کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ جسے میں نے ایک لفظ سے تعبیر کیا، یہ ریورسل ہے. جو 11 مہینے پروسیس جاری رہتا ہے، یہ اس کو ریورس گیئر ہے جو لگایا گیا ہے کہ اپنے نفس اور کام و ذہن کے تقاضوں کو دباؤ. جب یہ دبتے ہیں تو پیاس اندر سے، وہ روح کی پیاس ابھرتی ہے. جب یہ ابھرے تو پہلی خوشخبری دی گئی کہ جان لو کہ تمہارا رب قریب ہے. اب میں کیا عرض کروں، مجھے شدید احساس ہے وقت کی کمی کا. واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے لیے جو کشمکش وہاں ہوئی، اور انسان نے اپنی سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی، بادشاہوں کے چنگل سے اور فیوڈل لارڈز کے تسلط سے اپنے آپ کو نکالنے کی، اور پاپائیت کا نہایت جو منحوس نظام تھا، بدترین نظام، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، تو تاریخ میں کچھ ایسے اہم واقعات ہیں جنہیں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے اہم لینڈ مارکس ہیں، میگنا کارٹا، ہیومن رائٹس کا میگنا کارٹا۔ میرے نزدیک اس آیت کی روح سے جو ہمارے سامنے بات آئی ہے، یہ سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے انسانی حقوق کا، کہ انسان کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ تمہارا رب تم سے دور نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجب نہیں، کوئی دربان نہیں، بلکہ وہ نقشہ جو ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ ہے بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ۔ رب تو مائل بکرم رہتا ہے، رب تو ہم سے غافل نہیں ہے۔ ایک شعر میں نے بعض اوقات اپنے دروس میں بھی کوٹ کیا ہے، دسویں جماعت میں عربی کے کورس میں پڑھنے میں آیا تھا کہ اغیب و ذل لطائف لا یغیب و ارجو ہو رجان لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ ہستی جو ہے وہ ذل لطائف، وہ تو غائب نہیں ہوتی، وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے، اور وہ تو منتظر رہتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، یہ تو ہم ہیں جو اس کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم نے اس سے پیٹ موڑی ہوئی ہے، ہم نے اس دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، ہم ہیں جو دولت کے پجاری بن گئے ہیں، ہم ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات ہی کی تسکین میں لگے ہوئے ہیں، اس کی طرف رخ ہم کب کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کب کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ اعلیٰ محفل کس کی ہے؟ ملائکہ مقربین کی ہے، ملائکہ اعلیٰ کی محفل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اپنے اس بندے کا۔ اقبال نے اسی کی اصل میں ترجمانی کی ہے جواب شکوہ میں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرب منزل ہی نہیں۔ لیکن اگر بندے میں یہ پیاس ابھر آئے تو جب چاہے جہاں چاہے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، یہاں کوئی حاجب نہیں، کوئی دربان نہیں۔ ہماری غفلت، ہماری نادانی کچھ ہوشیار لوگوں کی چالاکی ہے کہ وہ استھان بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے تو ذرا نظر نیازیں پہلے یہاں پیش کرو، کچھ ہماری مٹھیاں گرم کرو، ہم حاجب ہیں، ہم دربان ہیں، اور ہم جس بزرگ کی قبر کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس بزرگ کی بڑی رسائی اللہ کیا، تمہاری درخواست ان کے ذریعے پہنچ سکے گی اور ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہیں، پہلے ہمیں خوش کرو، ہماری مٹھی گرم کرو۔ یہ ساری ایکسپلائٹیشن، بدترین ایکسپلائٹیشن، یعنی یہ کہ ایکسپلائٹیشن صرف سیاسی نہیں ہوتی، ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ صرف بنیوں نے نہیں کی ہے، سب سے بڑی ایکسپلائٹیشن جو نوع انسانی کی ہوئی ہے وہ مذہب کے میدان میں ہوئی، جو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ توبہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے پر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے سارے نظام بنائے گئے، یہ بت ہے، یہ اس کا مندر ہے، یہ اس کا پروہت ہے، یہ اس کا پجاری ہے، یہ پنڈت ہے، یہ پیر صاحب ہے، ان کی خدمت کرو گے تو خدا تک رسائی ہوگی، ان کو خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، یہ پوپ صاحب ہے۔ عجیب بات یہ ہے، میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ یہ حرف پے ہی ہے جہاں آپ کو ملے گا، وہ پنڈت ہو، پجاری ہو، پروہت ہو، پیر ہو، پوپ ہو، یہ پے ہی کی گردان ملے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان میں پے ہے ہی نہیں، اس نے تو ایسی جڑ کاٹی ہے اس پے کی، اور جو دین اللہ کے رسول ہم نے دے گئے ہیں اس نے اس تصور کی نفی کر دی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب وہ پیاس پیدا ہو، پیاس سچی ہونی چاہیے، جھوٹی پیاس نہیں ہونی چاہیے، وہ سودو تھرس نہ ہو، حقیقی تھرسٹ ہو، حقیقی پیاس ہو، وہ صرف اوپر کا ملمہ سازی نہ ہو، بلکہ واقعتاً جب قلب کی گہرائی سے یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ میں اپنے رب سے کچھ مناجات کروں، میں اپنے رب کی خدمت میں کچھ درخواستیں پیش کروں، میں اپنے رب سے استغفار کروں، اپنی غفلت کی تلافی کروں، اس سے معافی چاہوں کہ پروردگار زندگی غفلت میں گزر گئی ہے. اور اس میں بھی مجھے سرمد کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ کس درجے اسلام میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے توبہ کا، کہ جب تک عالم نزا تاری نہ ہو جائے اور جان یہاں حلق میں آ کر وہ گھنگرو نہ بولنے لگے، اس وقت تک درے توبہ واہ ہے، آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے. چاہے کوہ احد جتنے پہاڑ جتنے گناہ ہوں، پرواہ نہ کرو، باز آ باز آ، ہر سے ہستی باز آ، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ. این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. اگر اس سے پہلے تم 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکے ہو تب بھی پرواہ نہ کرو، آج اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ پھر متوجہ ہوگے تو یہ بارگاہ بند ہونے والی نہیں ہے، اس پر کوئی حاجب نہیں، اس پر کوئی دربان نہیں. ضرورت صرف ایک بات کی اور وہ خلوص ہے، یہ دھوکے کی بات نہ ہو. خلوص کے ساتھ رجوع کرو، طے کرو واقعی پشیمانی پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ دعا فرما دے اب تک کی زندگی غفلت میں گزری ہے، اب میں اثر نوعہد کر رہا ہوں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ کہ پروردگار تیرے حکم کے خلاف نہیں چلوں گا، تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا، تو جو کرنے کو کہے گا وہ کروں گا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس آیت کا آخری ٹکڑا یہی ہے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانے. یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا کہ تم مجھ سے منوانا چاہو میری مانو نہیں، مجھے سنانا چاہو اور میری سنو نہیں، مجھ سے چاہو کہ میں تمہاری مدد کروں اور تم میرے دشمنوں کی مدد کرو، تم ان کے ساتھ ساز باز کرو، تم میرے باغیوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار کرو، یہ نہیں ہوگا. ہوگا دو طرفہ معاملہ، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی خدمت، اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا، یہ اللہ کی خدمت ہے. باقی اللہ کو روزی تو ہم سے نہیں چاہتا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تو آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ دیتا، اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ تعالیٰ ہے رازق. ہاں اس کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ، اس کو سربلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤ، تو پھر یہ کہ جو دعا کرو گے ہم قبول کریں گے، جو پکار ہوگی ہم تم ہمیں موجود پاؤ گے. یہاں تک الفاظ آئے حدیث قدسی میں، تجد ہو امامک، تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے، وہ کہیں دور ہے ہی نہیں. جیسے کہ سورہ قاف میں فرمایا کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور یہ کہ ہوا ماکم اینا ماکم، تم جہاں تم ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ تو تمہاری بے التفاتی ہے، تمہاری عدم توجہی ہے، تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، تم کسی اور کی طرف متوجہ ہو، تمہارے دل میں کسی اور کی محبت گھر کیے ہوئے ہیں، وہ مال کی ہے، دنیا کی ہے، شہرت کی ہے، دنیاوی اقتدار کی ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ محبتیں ہیں جنہوں نے تمہارے دل میں ڈیرے ڈال دیے ہیں. اگر اپنے دل کو ان محبتوں سے پاک کر کے اور میری محبت سے آباد کر لو تو جہاں تم ہو وہاں میں ہوں. بلکہ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا دور جا رہا ہے. اس حد تک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ ہے قرب اور یہ ہے تعلق، بشرطے کہ تمہاری توجہ ہو، تمہاری عنایت ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور اجابت اور استجابت ان کے معنی قبول کرنے کے بھی. استجیبوا لربکم، کبھی سورہ شورا کو پڑھیے گا اور اس میں ذرا اس آیت پر آئیں، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. چاہے وہ ہماری قیامت ہے، ہماری قیامت سے مراد ہماری موت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اب وہ اگلی قیامت جو ہے بڑی قیامت، قیامت کبرا، وہ جب ہوگی ہوگی، اس کی قیامت تو ہو گئی، کھڑی ہو گئی. تو چاہے وہ ہماری قیامت ہے اور چاہے وہ مجموعی قیامت ہے اس پوری کائنات کی، جب اس کا وقت آ جائے گا تو کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں. اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. اپنے رب کی پکار کیا ہے؟ وہ تین ہے چیزیں جن کو میں نے پہلے یہاں بیان کیا ہے آپ کی اسی مسجد میں، اس وقت صرف گنوا رہا ہوں، تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہے. پہلی پکار، او بدو ربکم، ہما تن اللہ کے بندے بن جاؤ، پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، سموچے کے سموچے داخل ہو جاؤ. جزوی داخلہ جو ہے وہ اسلام کا اللہ کو قبول نہیں ہے. آنا ہے تو پورے آؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ. ہماری کوئی احتیاج نہیں ہے، احتیاج تمہاری ہے. نمبر دو، ایک امانت ہے تمہارے پاس ہماری، وہ امانت ہم نے پہلے عطا کی تھی اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اس امانت کا حق ادا کر دیا، تم تک اسے پہنچا دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا، وہ بری ہو گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت سے پہلے گواہی لے گئے، الا هل بلغتو، اور 1,25,000 کے مجمع نے حجۃ الوداع میں اقرار کیا، انا نشہد انک قد بلغتا و دیتا و نصحتا، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا. اب آپ نے فرمایا یہ امانت میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. فل یبلغ الشاہد الغائبا، اب پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے. اس لیے کہ میری رسالت صرف تمہارے لیے نہیں ہے، میری رسالت ہے پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. لہذا دوسری پکار کیا ہے؟ کہ اب اس کی گواہی دو، اس کو پہنچاؤ، عام کرو. اور تیسری گواہی، تیسری پکار، میرے دین کو قائم کرو، میرے کلمے کو سربلند کرو. وکبر ہو تکبیرا، اس کی بڑائی کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اللہ کا دین قائم ہو جائے، غالب ہو جائے، اور اس سے اوپر کوئی نہ رہے. یہ پکار ہے. اپنے آپ کو کھپاؤ، لگاؤ، صلاحیتیں صرف کرو. فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری پکار پر لبیک کہیں. ولیومنوا بی، اور یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ایک پونجی جو درکار ہے وہ ایمان کی پونجی ہے. اگر یقین ہے، ایمان ہے، اس کا اللہ پر توکل ہے، اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ ہے، تب تو آدمی کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا. بہرحال یہ ہے وہ آیت کہ جس میں دعا کا خاص طور پر جو ہے تعلق روزے اور رمضان کے ساتھ سامنے آ گیا، کہ روزے اور رمضان کے اس دو گنا پروگرام میں رمضان اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ روزہ تو دن کا ہے اور رات کو در حقیقت رمضان کا پروگرام ہے. رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ رات کا قیام، رات کی تراویح، قرآن مجید کا سننا، قرآن کا سمجھنا، یہ اصل میں رمضان کا حق ہے. ورنہ یہ کہ روزے تو کسی اور مہینے میں بھی فرض ہو سکتے تھے، ان کی برکات تو وہی کی وہی رہتی، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہوتا، وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہوتا، وہ رجب کا مہینہ ہوتا. روزے سے جو کچھ حاصل ہوتا انسان کو وہ تو حاصل ہو جاتا. لیکن یہ دو اچھا پروگرام بنایا اللہ نے کہ دن میں روزہ اور رات کا قیام، اور اس سب کا نتیجہ کیا؟ کہ تمہارے اندر ایک حقیقی پیاس ابھرے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی، اللہ تعالی کے ساتھ ایک محبت اور اس کی معرفت کے حصول کے لیے ایک جذبہ ابھرے. اور جب یہ بات ہو جائے تو اے نبی انہیں خوشخبری دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اب اس کے بعد میں نے آپ کو دو مقامات سے اور ذرا اس مضمون کی جو اہمیت ہے میں نے چاہا کہ مزید اس کے حوالے سے واضح کر دوں. سورہ مومن کی آیت جو آپ عام طور پر جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے، اس لیے کہ عام طور پر خطبہ ثانیہ کے اختتام پر یہ آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے، جیسے وہ آیہ مبارکہ جو سورہ نحل کی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اسی طریقے سے ایک اور آیت عام طور پر خطیب حضرات پڑھتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں. مجھ سے دعا کرو. اور ایک حدیث میں حضور نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ دنیا میں کسی سے اگر کچھ مانگا جائے تو انسان کو بالعموم ناگوار ہوتا ہے. بڑے سے بڑے سخی آدمی کا بھی ہوگا کہ آپ نے ایک سوال کیا اس نے پورا کر دیا، دوسرا سوال کیا پورا کر دیا، لیکن ایک حد پر آ کر اب اس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے، پیوری پر جو ہے وہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہو جائے گا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے.
اس کے سمیع ہونے کا آپ کو یقین ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے. یہی چیزیں تو در حقیقت ایمان کا لب لباب ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس سے کچھ کہتے ہیں کہ اے رب میری یہ درخواست قبول فرما، تو الا یہ کہ جیسے ہماری شخصیتیں مسخ ہو گئیں اور ہمارا دینی تصور مسخ ہو گیا، یہ تو بات ہے دوسری. ورنہ ہر شریف انسان کے بارے میں آپ سوچئے کہ اگر وہ کسی سے کچھ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیجئے، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے اوپر بھی حق قائم ہو گیا اس کا؟ اگر اس نے میری تکلیف رفع کی ہے، اس نے کوئی میری ضرورت پوری کی ہے، اس نے مجھے کہیں کسی آڑے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، تو میرے اوپر بھی تو حق قائم ہوا. یہ اگر فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو یہ ہر شریف اور بابروت انسان کا یہ رد عمل ہے. لہذا اگر اللہ سے دعا کریں گے تو آپ سے آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ، اگر آپ کی شخصیت مسخ نہیں ہو چکی، اللہ کرے کہ ہماری شخصیتیں مسخ نہ ہو، تو دعا کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ میں عبدیت پیدا ہو. اب آپ بھی اللہ کی بات مانیں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کا ہر حکم تسلیم کریں، اس لیے کہ آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، آپ اس سے حاجت روائی کی درخواست کر رہے ہیں، آپ اس سے مشکل کشائی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے. لہذا آپ کو بھی فطری ایک تقاضا جو ہے اس کا معقول اور منطقی تقاضا وہ آپ خود پورا کریں گے کہ آپ بھی اس کی بندگی اختیار کریں. یہی وجہ دیکھیے اس آیت کے اندر کتنا گہرا ربط ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں، میرے سامنے اکڑتے ہیں، میرے سامنے استغنا کی شان اختیار کرتے ہیں، مجھ سے مانگنا بھی نہیں چاہتے، اسے بھی اپنے مقام سے فروغ سمجھتے ہیں، یہ استکبار ہے. مقام بندگی یہ ہے کہ مانگو. یہاں تک فرمایا، یہ علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا دعا کا. میں چاہتا تھا بہت اس پر گفتگو کرنا لیکن وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے کہ دعا کس چیز کی کرنی چاہیے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس میں حضور نے ایک طرف تو ہمیں یہاں تک تلقین فرمائی کہ اگر جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو، یعنی یہ کہ حقیر سے حقیر شے بھی مانگو، بڑی سے بڑی شے بھی مانگو، اللہ کا دربار جو ہے وہ کھلا ہے. اور اس میں در حقیقت گویا کہ تلقین ہو گئی ہے کہ کسی اور سے نہ مانگو، جوتی مانگنے کا تسمہ بھی کسی سے نہ مانگو. تمہارے لیے اتنی بڑی بارگاہ کھلی ہوئی ہے، وہاں کیوں نہیں مانگتے؟ تمام انسانوں کے دل اس کی انگلیوں کے مابین ہیں، وہ تمہاری ضرورت جس کے ذریعے کہے گا پوری کر دے گا، کیوں کسی اور کے سامنے؟ تم خود اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنی انسانیت کو رسوا کر رہے ہو. کسی اور کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کر دیا. لیکن اللہ سے مانگو، چاہے جوتی باندھنے کا تسمہ درکار ہو. وہ کس کے ذریعے سے پورا کرے یہ وہ جانے، اس کا اختیار سے باہر نہیں ہے، یہ چیز اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. وہ انسانوں کے دلوں کو، ابھی ہم نے سورہ کہف کا جو حصہ رات پڑھا، وہ دو یتیم بچوں کی دیوار جو گر رہی تھی، ڈھہ رہی تھی، ان کے والد مرحوم جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھے، بندہ مومن تھے، کچھ پونجی انہوں نے اس دیوار کی جڑ میں بنیاد میں گاڑی ہوئی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ انہیں چھوڑ کر مر رہا ہوں کمسنی کے عالم میں، لہذا بڑے ہو جائیں تو ان کی ضرورت کی شے ہو. اب وہ گرتی ہوئی دیوار کو ڈھانے، جو ڈھہ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے حضرت خضر پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام، اللہ کے یہ محافظت کرنے والے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنے والے، تو ہم تو جانتے بھی نہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو کون جانتا ہے سوائے اس کے، وہ جس کے ذریعے چاہے گا تمہاری اس ضرورت کو پورا کرا دے گا. لہذا ایک طرف تو یہ بات ہوئی، کسی سے کچھ نہ مانگو، نمبر دو جو مانگنا ہے رب سے مانگو. لیکن اس میں جیسے کہ ہدایت کے مختلف درجے ہیں، لترکبن طبقا عن طبق، یہ تو ایک ایسا مسلسل عمل ہے، کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل ہدایت آج مجھے حاصل ہو گئی. زدناہم ہدا، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو دعا کے ضمن میں بھی جو آخری ہدایت ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے کچھ مت مانگو سوائے ہدایت اور استقامت کے، کوئی شے دنیا کی نہ مانگو. اس لیے کہ تمہیں کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے. وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, تم اللہ سے کہو اللہ اسے دور کر دے مجھ سے, حالانکہ اسی میں خیر ہو, تو تم نے کیا مانگا اپنے لیے. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور گڑگڑا رہے اور ماتھے رگڑ رہے, اللہ ملتزم میں چپتے ہوئے ہیں, اللہ یہ شے مجھے ضرور دے دے. تجھے نہیں معلوم کہ وہ تیرے لیے شر ہے, تو کیا مانگ رہا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے, دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان خیر مانگتے مانگتے اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے, اس لیے کہ جلد باز ہے, وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا, ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں. لہذا اللہ سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے, مانگنا کیا چاہیے, صرف ہدایت. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. یہ مانگیے, استقامت طلب کیجئے, اللہ مجھے استقامت عطا فرما, اے اللہ جتنی تو نے ہدایت دی ہے اس پر استقامت عطا فرما اور میری ہدایت میں اضافہ فرما, اے اللہ جتنا علم عطا فرمایا ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور مزید علم میں اضافہ فرما. وقر رب زدنی علما. اللہ سے مانگنے کی چیز ہے علم, اللہ سے مانگنے کی چیز ہے فہم. اللہ جیسے کہ حضور دعا مانگتے تھے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا. یہ ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں, ہر شے کی اصل حقیقت. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو اللہ سے وہ نظر مانگیے جو اشیاء کی حقیقت تک پہنچے, اللہ سے علم مانگیے جو نافع ہو, اللہ سے ہدایت طلب کیجئے, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر استقامت طلب کیجئے. اے اللہ اس پر مجھے جمائے رکھ. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا انسان معرفت میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا دعا کا دائرہ تنگ ہو جائے گا. کیا مانگے, کیا بیٹا مانگے, کیا دولت مانگے, کیا دنیا کی کوئی چیز مانگے, ہمیں کیا پتا وہ خیر ہے کہ شر ہے. اس میں تو رہتے کر ایک وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ پکڑتا ہے, میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ ہے قرب اور یہ ہے تعلق, بشرطے کہ تمہاری توجہ ہو, تمہاری عنایت ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں, اور اجابت اور استجابت ان کے معنی قبول کرنے کے بھی. استجیبوا لربکم, کبھی سورہ شورا کو پڑھیے گا اور اس میں ذرا اس آیت پر آئیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر. اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا, چاہے وہ ہماری قیامت ہے. ہماری قیامت سے مراد ہماری موت ہے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اب وہ اگلی قیامت جو ہے بڑی قیامت, قیامت کبرا, وہ جب ہوگی ہوگی, اس کی قیامت تو ہو گئی, کھڑی ہو گئی. تو چاہے وہ ہماری قیامت ہے اور چاہے وہ مجموعی قیامت ہے اس پوری کائنات کی, جب اس کا وقت آ جائے گا تو کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں. اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. اپنے رب کی پکار کیا ہے, وہ تین ہے چیزیں جن کو میں نے پہلے یہاں بیان کیا ہے آپ کی اسی مسجد میں, اس وقت صرف گنوا رہا ہوں, تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہے. پہلی پکار, او بدو ربکم, ہما تن اللہ کے بندے بن جاؤ, پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے سموچے کے سموچے داخل ہو جاؤ. جزوی داخلہ جو ہے وہ اسلام کا اللہ کو قبول نہیں ہے, آنا ہے تو پورے آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ, ہماری کوئی احتیاج نہیں ہے, احتیاج تمہاری. نمبر دو, ایک امانت ہے تمہارے پاس ہماری, وہ امانت ہم نے پہلے عطا کی تھی اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو اس امانت کا حق ادا کر دیا, تم تک اسے پہنچا دیا, حق تبلیغ ادا کر دیا, وہ بری ہو گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت سے پہلے گواہی لے گئے. الا هل بلغتو, اور سوا لاکھ کے مجمع نے
حجت الوداع میں اقرار کیا، انا نشہد انک قد بلغت و دیت و نصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اب آپ نے فرمایا یہ امانت میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ میری رسالت صرف تمہارے لیے نہیں ہے، میری رسالت ہے پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لہذا دوسری پکار کیا ہے کہ اب اس کی گواہی دو، اس کو پہنچاؤ، عام کرو، اور تیسری گواہی، تیسری پکار، میرے دین کو قائم کرو، میرے کلمے کو سربلند کرو، وکبر ہو تکبیرا، اس کی بڑائی کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اللہ کا دین قائم ہو جائے، غالب ہو جائے، اور اس سے اوپر کوئی نہ رہے، یہ پکار ہے، اپنے آپ کو کھپاؤ، لگاؤ، صلاحیتیں صرف کرو، فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری پکار پر لبیک کہیں، ولیومنوا بی، اور یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ایک پونجی جو درکار ہے وہ ایمان کی پونجی ہے، اگر یقین ہے، ایمان ہے، اس کا اللہ پر توکل ہے، اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ ہے، تب تو آدمی کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا، بہرحال یہ ہے وہ آیت کہ جس میں دعا کا خاص طور پر جو ہے تعلق روزے اور رمضان کے ساتھ سامنے آ گیا کہ روزے اور رمضان کے اس دو گنا پروگرام میں رمضان اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ روزہ تو دن کا ہے اور رات کو در حقیقت رمضان کا پروگرام ہے، رمضان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ رات کا قیام، رات کی تراویح، قرآن مجید کا سننا، قرآن کا سمجھنا، یہ اصل میں رمضان کا حق ہے، ورنہ یہ کہ روزے تو کسی اور مہینے میں بھی فرض ہو سکتے تھے، ان کی برکات تو وہی کی وہی رہتی، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہوتا، وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہوتا، وہ رجب کا مہینہ ہوتا، روزے سے جو کچھ حاصل ہوتا انسان کو وہ تو حاصل ہو جاتا، لیکن یہ دو اچھا پروگرام بنایا اللہ نے کہ دن میں روزہ اور رات کا قیام، اور اس سب کا نتیجہ کیا کہ تمہارے اندر ایک حقیقی پیاس ابھرے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی، اللہ تعالی کے ساتھ ایک محبت اور اس کی معرفت کے حصول کے لیے ایک جذبہ ابھرے، اور جب یہ بات ہو جائے تو اے نبی انہیں خوشخبری دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اب اس کے بعد میں نے آپ کو دو مقامات سے اور ذرا اس مضمون کی جو اہمیت ہے میں نے چاہا کہ مزید اس کے حوالے سے واضح کر دوں، سورہ مومن کی آیت جو آپ عام طور پر جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے، اس لیے کہ عام طور پر خطبہ ثانیہ کے اختتام پر یہ آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے، جیسے وہ آیہ مبارکہ جو سورہ نحل کی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اسی طریقے سے ایک اور آیت عام طور پر خطیب حضرات پڑھتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے دعا کرو، اور ایک حدیث میں حضور نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ دنیا میں کسی سے اگر کچھ مانگا جائے تو انسان کو بالعموم ناگوار ہوتا ہے، بڑے سے بڑے سخی آدمی کا بھی ہوگا کہ آپ نے ایک سوال کیا اس نے پورا کر دیا، دوسرا سوال کیا پورا کر دیا، لیکن ایک حد پر آ کر اب اس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے، تیوری پر جو ہے وہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہو جائے گا، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اور جتنا مانگ
کہ وہ آپ کی اس تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، آپ کی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اس کے سمیع ہونے کا آپ کو یقین ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، یہی چیزیں تو در حقیقت ایمان کا لب لباب ہے، پھر ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس سے کچھ کہتے ہیں کہ اے رب میری یہ درخواست قبول فرما، تو الا یہ کہ جیسے ہماری شخصیتیں مسخ ہو گئیں اور ہمارا دینی تصور مسخ ہو گیا، یہ تو بات ہے دوسری، ورنہ ہر شریف انسان کے بارے میں آپ سوچئے کہ اگر وہ کسی سے کچھ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیجئے، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے اوپر بھی حق قائم ہو گیا اس کا، اگر اس نے میری تکلیف رفع کی ہے، اس نے کوئی میری ضرورت پوری کی ہے، اس نے مجھے کہیں کسی آڑے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے تو میرے اوپر بھی تو حق قائم ہوا. یہ اگر فطرت مخ نہ ہو گئی ہو تو یہ ہر شریف اور بابروت انسان کا یہ رد عمل ہے. لہذا اگر اللہ سے دعا کریں گے تو آپ سے آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ اگر آپ کی شخصیت مسخ نہیں ہو چکی, اللہ کرے کہ ہماری شخصیت مسخ نہ ہو, تو دعا کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ میں عبدیت پیدا ہو. اب آپ بھی اللہ کی بات مانیں, آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کا ہر حکم تسلیم کریں, اس لیے کہ آپ اس سے دعا کر رہے ہیں, آپ اس سے حاجت روائی کی درخواست کر رہے ہیں, آپ اس سے مشکل کشائی چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں. لہذا آپ کو بھی فطری ایک تقاضا جو ہے اس کا معقول اور منطقی تقاضا وہ آپ از خود پورا کریں گے کہ آپ بھی اس کی بندگی اختیار کریں. یہی وجہ دیکھیے اس آیت کے اندر کتنا گہرا ربط ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں, میرے سامنے اکڑتے ہیں, میرے سامنے استغنا کی شان اختیار کرتے ہیں, مجھ سے مانگنا بھی نہیں چاہتے, اسے بھی اپنے مقام سے فروغ سمجھتے ہیں, یہ استکبار ہے. مقام بندگی یہ ہے کہ مانگو. یہاں تک فرمایا, یہ علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا دعا کا. میں چاہتا تھا بہت اس پر گفتگو کرنا لیکن وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, کہ دعا کس چیز کی کرنی چاہیے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس میں حضور نے ایک طرف تو ہمیں یہاں تک تلقین فرمائی کہ اگر جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو, یعنی یہ کہ حقیر سے حقیر شے بھی مانگو, بڑی سے بڑی شے بھی مانگو, اللہ کا دربار جو ہے وہ کھلا ہے. اور اس میں در حقیقت گویا کہ تلقین ہو گئی ہے کہ کسی اور سے نہ مانگو, جوتی مانگنے کا تسمہ بھی کسی سے نہ مانگو. تمہارے لیے اتنی بڑی بارگاہ کھلی ہوئی ہے, وہاں کیوں نہیں مانگتے؟ تمام انسانوں کے دل اس کی انگلیوں کے مابین ہیں, وہ تمہاری ضرورت جس کے ذریعے چاہے گا پوری کر دے گا, کیوں کسی اور کے سامنے؟ تم خود اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنی انسانیت کو رسوا کر رہے ہو. کسی اور کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلایا, آپ نے اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کر دیا. لیکن اللہ سے مانگو, چاہے جوتی باندھنے کا تسمہ درکار ہو. وہ کس کے ذریعے سے پورا کرے یہ وہ جانے, اس کا اختیار سے باہر نہیں ہے, یہ چیز اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. وہ انسانوں کے دلوں کو, ابھی ہم نے سورہ کہف کا جو حصہ رات پڑھا, وہ دو یتیم بچوں کی دیوار جو گر رہی تھی, ڈھہ رہی تھی, ان کے والد مرحوم جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھے, بندہ مومن تھے, کچھ پونجی انہوں نے اس دیوار کی جڑ میں بنیاد میں گاڑی ہوئی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ انہیں چھوڑ کر مر رہا ہوں کمسنی کے عالم میں, لہذا بڑے ہو جائیں تو ان کی ضرورت کی شے ہو. اب وہ گرتی ہوئی دیوار کو ڈھانے, جو ڈھہ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے حضرت خضر پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام, اللہ کے یہ محافظت کرنے والے, اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنے والے, تو ہم تو جانتے بھی نہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو, تیرے رب کے لشکروں کو کون جانتا ہے سوائے اس کے, وہ جس کے ذریعے چاہے گا تمہاری اس ضرورت کو پورا کرا دے گا. لہذا ایک طرف تو یہ بات ہوئی, کسی سے کچھ نہ مانگو, نمبر دو جو مانگنا ہے رب سے مانگو. لیکن اس میں جیسے کہ ہدایت کے مختلف درجے ہیں, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, یہ تو ایک ایسا مسلسل عمل ہے, کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل ہدایت آج مجھے حاصل ہو گئی. زدناہم ہدا, ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو دعا کے ضمن میں بھی جو آخری ہدایت ہے وہ سمجھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ اللہ سے کچھ مت مانگو سوائے ہدایت اور استقامت کے, کوئی شے دنیا کی نہ مانگو. اس لیے کہ تمہیں کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے, وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, تم اللہ سے کہو اللہ اسے دور کر دے مجھ سے, حالانکہ اسی میں خیر ہو, تو تم نے کیا مانگا اپنے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور گڑ گڑا رہے ہو اور ماتھے رگڑ رہے, اللہ ملتزم میں چپٹے ہوئے ہیں, اللہ یہ شے مجھے ضرور دے دے, تجھے نہیں معلوم کہ وہ تیرے لیے شر ہے, تو کیا مانگ رہا ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے, دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, انسان خیر مانگتے مانگتے اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے, اس لیے کہ جلد باز ہے, وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا, ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں. لہذا اللہ سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے, مانگنا کیا چاہیے؟ صرف ہدایت. اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت, یہ مانگیے. استقامت طلب کیجئے, اللہ مجھے استقامت عطا فرما, اے اللہ جتنی تو نے ہدایت دی ہے اس پر استقامت عطا فرما اور میری ہدایت میں اضافہ فرما, اے اللہ جتنا علم عطا فرمایا ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور مزید علم میں اضافہ فرما. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ سے مانگنے کی چیز ہے علم, اللہ سے مانگنے کی چیز ہے فہم. اللہ جیسے کہ حضور دعا مانگتے تھے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا. یہ ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں ہر شے کی اصل حقیقت. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو اللہ سے وہ نظر مانگی ہے جو اشیاء کی حقیقت تک پہنچے, اللہ سے علم مانگی ہے جو نافع ہو, اللہ سے ہدایت طلب کیجئے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر استقامت طلب کیجئے. اے اللہ اس پر مجھے جمائے رکھ. ولا تخزنا یوم القیامہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا انسان معرفت میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا دعا کا دائرہ تنگ ہو جائے گا. کیا مانگے, کیا بیٹا مانگے, کیا دولت مانگے, کیا دنیا کی کوئی چیز مانگے, ہمیں کیا پتا وہ خیر ہے کہ شر ہے. اس میں تو رہتے کر ایک وہ دعا رہ جائے گی جس کا نام دعا استخارہ ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے, صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ حضور نے ہمیں ایسے تلقین کی دعا استخارہ جیسے قرآن ہمیں سکھایا. وہ دعا کیا ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں, تجھے کل علم حاصل ہے مجھے کوئی علم حاصل نہیں, لہذا تیرے خیر تیرے علم سے بھلائی چاہتا ہوں, جو تیرے علم میں بھلا ہے میرے لیے وہ مجھے عطا فرما دے اور جو تیرے علم میں کامل کوری سے میرے لیے مضر ہے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. چاہے میرے دل کی کتنی ہی خواہش اس کے لیے موجود ہو, چاہے میرے نفس کی کتنی ہی رغبت اس کی طرف ہو, لیکن اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ ہے کہ وہ شے میرے لیے مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. یہ دعا کا اصل میں جہاں تک انسان, ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ دین میں درجے ہیں معرفت کے درجے ہیں, لہذا وہ سارا رکھ دیا گیا کہ اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو, یہاں تک کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. لیکن یہ کہ اللہ سے مانگنے کی اصل شے, مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ مکھیوں کو توپ سے نہیں مارا کرتے, تم جو چیزیں دعا سے طلب کر رہے ہو اللہ سے, یہ اللہ سے دعا تو بہت بڑی توپ ہے, اس سے بڑی شے مانگو, یہ چھوٹی چیزیں کیا مانگ رہے ہیں. یہ دنیا کی حقیر چیزیں مانگ کر اپنی دعا تم نے اس کے اوپر لگا دی اور کھپا دی. وہ دعا تو اعلیٰ چیز کے لیے ہونی چاہیے, وہ ہدایت کے لیے, وہ علم کے لیے, استقامت کے لیے. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ تن من دھن تیرے دین کے لیے لگا دوں, اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں تیرے دین کا جھنڈا اٹھاؤں اور سر دھر کی بازی لگا دوں. اے اللہ ہاں مانگیے اللہ سے شہادت کی موت مانگیے, اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا, لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. مانگنے کی چیزیں یہ ہیں. بہرحال قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میں صرف اس اعتبار سے کرنا چاہتا تھا کہ اس آیت میں بھی اور سورہ مریم کی میں نے کچھ آیات سنائی تھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات جو بیان ہوئے تیسرے رکوع میں, اس میں بھی دعا اور عبادت کو بالکل ایک دوسرے کے جیسے کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. دعا اور عبادت ہم مانی چیزیں ہیں, جس کو تم نے واقعتاً اپنا معبود مانا ہے اسی سے دعا کرو گے. اور یہ جو میں نے اس طرح جوڑ کر دکھایا ہے بہن ہی یہ نقشہ ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا. سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کیا ہے, سات آیتیں ہیں, تین میں اللہ کی حمد و ثنا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب چوتھی آیت مرکزی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ مدد کا مانگنا, یہ استعانت ہو, استہداء ہو, یہ استمداد ہو, استنصار ہو, یہ عربی کے الفاظ ہیں, استغاثہ ہے, دہائی دی جا رہی ہے, کسی کی مدد طلب کی جا رہی ہے, یہ سب اللہ کے لیے. استعانت صرف اللہ سے, استمداد صرف اللہ سے. یہ ساری یہ سوالات جو ہیں یہ دعا ہی کے مختلف نام ہیں, استمداد, استعانت, استنصار, نصرت طلب کرنا, استغاثہ, مدد طلب کرنا, یہ ساری چیزیں در حقیقت اللہ کے لیے. اور یہاں اس ایک آیت میں دونوں چیزیں ایسی یکجان ہو گئیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے میں نے دو حدیثیں آپ کو سنائی تھیں, حضور نے فرمایا اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے, اس لیے کہ حدیث نبوی حکمت قرآنی کا عظیم ترین خزانہ ہے. گویا کہ لب لباب جو ہے قرآن مجید کا وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو فرمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں وہ خزانے آپ کو مل جائیں گے، کہ جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، لب لباب ہے. اور ایک اور حدیث میں وہ پردہ بھی اٹھا دیا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، جس سے دعا کر رہے وہی تمہارا معبود ہے. برا نہ مانیے گا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے وہی تمہارا معبود ہے. چاہے زبان سے کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، ہم سوائے اللہ کے کسی اور کو معبود نہیں مانتے، اگر آپ نے کہا یا علی مدد، تو علی تمہارا معبود ہے، تم علی کی بندگی اور پرستش کر رہے ہو، چاہے تم اس کا اقرار کرو چاہے نہ کرو. اس لیے کہ استعانت، استمداد، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، توحید کا تقاضا یہ ہے. تو جس سے دعا کی ہے وہی معبود ہے، الدعاء هو العبادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. باقی اس دعا کے موضوع پر جی تو چاہتا تھا اور بہت سے پہلو ہیں، مثلا ایک بات بڑی عملی ہے اس کو بیان کر دوں، کہ حضور نے فرمایا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری دعا جو ہے وہ ناکام ہو گئی یا بیکار چلی گئی یا ضائع ہو گئی. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی تین شکلیں مختلف ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ کے اگر علم میں یہ ہے کہ جو چیز میرے بندے نے مانگی وہی اس کے لیے خیر ہے، تو وہی چیز دے دیتا ہے. اور اگر اس کے علم میں یہ ہے کہ میرا بندہ لا علمی میں مانگ تو رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ شے اس کے حق میں مفید نہیں ہے. بچہ چاقو مانگ رہا ہے آپ سے، آپ نہیں دیتے اس کو، آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، اسے اس کا استعمال نہیں آتا. اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ یہ شے اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اللہ وہ نہیں دیتا، وہ شے دیتا ہے کہ جو اس کے حق میں واقعتاً مفید ہے. اور اگر تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی بھی شے اس وقت دینا اللہ کی حکمت کاملہ میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو توشہ آخرت بنا لیتا ہے، آخرت میں وہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گی. لہذا یوں نہ سمجھو، یہ کوئی کارتوس ایسا نہیں ہے دعا کا جو خالی جائے، یہاں مس فائر نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، جو کچھ مانگا ہے یا وہ ملے گا، یا یہ کہ اس سے کوئی بہتر شے ملے گی، اور یہ نہیں تو آخرت میں تمہارے لیے وہ ایک ذخیرہ بن جائے گا، وہ تمہارے لیے توشہ بن جائے گا آخرت کا. تو دعا کے اور بھی قبولیت کے شرائط کیا ہیں، بہت سی چیزیں تھیں بیان کرنے کی. پھر دعا کے فلسفے کی طرف تو میں آ ہی نہیں سکا. رات میں نے کہا تھا اپنے دورہ ترجمہ قرآن کے ضمن میں کہ دعا کے فلسفے پر علامہ اقبال کا ایک پورا لیکچر ہے، دی میننگ آف پریئر ان اسلام، اور میں اس لیکچر کا بہت عظمت کا قائل ہوں، بڑی گہری باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن اب نہ اس کے لیے وقت ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو بھی حضرات یہاں موجود ہیں ان سب کی دلچسپی کی وہ بات ہوگی، وہ پھر کسی وقت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.